جتنی بھی عالم اسلام اس وقت تحریکیں ہیں، ان کے قائدین نے اپنے زمانوں میں جو تشدد پھیلایا ہے، اور اب انہیں موقع نہیں مل رہا تشدد کرنے کا، اب انہیں موقع نہیں مل رہا لوگوں کی گردنیں کاٹنے کا، اور یہ جو جہالت کی بنا پر روایات درج کر کر کے نئی نسلوں کو تباہ کر دیا انہوں نے کہ مارو مرو لڑو، تمہاری قبروں سے خوشبو آئے گی، حوریں لینے کے لیے آئیں گی، یہ جو ذہن تیار کیا گیا ہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اب معاملہ ایک دوسرے آدمی کا۔ یہ تو ہوئی وہ پہلی شخصیت جس کے متعلق ہم نے کچھ چیزیں بیان کی، اور یہ یاد رہے کہ ہم نے اس شخصیت کی زندگی کے کسی پہلو پر بحث نہیں کی، کہیں بھی ان کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی بات عرض نہیں کی، اور نہ ہمیں اس سے غرض ہے۔ ہم نے علمی طور پر ان کے افکار کا رد کیا ہے، اور جو چیز مانع اور رکاوٹ ہے وہی جو اس بیان کے آغاز میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کس نے کس پہ کیا الزامات لگائے، اور اب وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دے رہا ہوگا، یہ وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم نے کوئی ذاتی الزام نہیں لگایا، اس طرف گئی نہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی ہم سے ہزار درجہ افضل بھی ہوگی، اور اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کو ثابت کرنا بہت دشوار ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس پہ خدا کے ہاں شدید گرفت ہو۔ ہم نے صرف علمی باتیں ان کی کتابوں سے نقل کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ تمام وہ لوگ جن کی بنیاد جہالت پر ہے وہ امت کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کے مرید ہزاروں ہوں یا لاکھوں ہوں، سینکڑوں ہوں یا کروڑوں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی اللہ تعالی نے ان سے وہ کچھ کہا جو کچھ کے یہ جھوٹ میں بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی جھوٹ ان کا اٹھا لیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کتاب و سنت میں یہ آیا ہے، حالانکہ کتاب و سنت میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور مصیبت یہ کہ لوگ پھر ہم لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اصل اور سند پوچھتے ہیں، بھئی ان سے بھی کبھی کھڑے ہو کے پوچھو کہ حضرت جو بیان کر رہے ہیں اس کی سند چاہیے، کہاں یہ چیزیں آئیں۔ مثلا یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہی کل حوالے سے گزر چکا، اب اگر آپ دیکھیں گے تو مشہور ایک مورخ گزرے ہیں، عبد الرحمن صفوری، شافعی مسلک کے تھے، انہوں نے اپنی کتاب نزہت المجالس میں قصوں کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی اس کی سند نہیں۔ نفعت العرب میں بھی یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور کوئی شخص بھی اسے حدیث نہیں سمجھتا، اور اس شکایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیونٹی سے پوچھا کہ ایک سال میں تم کتنا کھاتی ہو، اس کا اتنا کھاتی ہوں، پھر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ انہوں نے پہنچایا ہے کہ ہر دن 5000 اونٹنیاں اور 5000 گائے اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے 20000 بکریاں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں سب کچھ آیا ہے، مگر نہ کوئی اسے حدیث کہتا ہے نہ یہ صحیح ہے، بس جھوٹ ہے، لوگوں کی واضح نصیحت کے لیے لکھ دیا ہے، لیکن وہ دن گئے جب ان چیزوں کو گاؤں کا بچہ مان جاتا تھا۔ اب ہر کوئی پوچھتا ہے ہم سے بھی کہ یہ کہاں آیا ہے، کس نے کہا ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نقل کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو پھر کس کے پاس یہ تاریخ؟ تو اس لیے بچوں ہم نے صاف بتایا کہ سب جہالتیں، یہ سب جھوٹے قصے ہیں جو تمہیں سنائے جاتے ہیں، تم اسے سچا قصہ سمجھ کے ایمان لے آتے ہو، پھر اس سے آگے مسائل کو نکالتے ہو، پھر قصہ در قصہ یہ چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ یہی ٹھیک معاملہ پچھلے لوگ بھی کرتے رہے اور یہی اب بھی ہو رہا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا جاننے ماننے اور سننے والا بھی وہ نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ کوئی نسبت مناسبت نہیں ہے، لیکن ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں۔ یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں، اور کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا علم مستند نہیں ہے، کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جن لوگوں نے ہمیشہ تشدد پہ اپنی بنیاد رکھی ہے۔ ندوا کے اصول کیا ہیں؟ ہم آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے کل کہ کبھی بھی یہ جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، یہ جتنے بھی تقریباً مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ جتنے جہادی اور گروپ ہیں، کل کو یہ ایک اور طرح کام کر رہے تھے، جب اچھی طرح پٹائی ہو گئی تو پھر دو چیزیں ہوئیں۔ ایک دن کسی نے بلا کر دستخط کرائے کہ حضرت، یہ جتنے کام آپ کرتے رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، سب کے سب بیٹھو اور دستخط کرو۔ تو جو کل تک کہتے تھے کہ حوریں آتی ہیں اور بشارتیں ہوتی ہیں اور بخشے گئے ہو اور قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، ایک دن اور چند گھنٹے، ایک دن بھی پورا نہیں، چند گھنٹوں میں اپنے پچھلے موقف سے رجوع کر کے اور انہوں نے نیا موقف اختیار کر لیا۔ کوئی پوچھے کہ حضرت، یہ قبروں سے پہلے خوشبو آتی تھی، آج نہیں آتی؟ کوئی پوچھے کہ کل تو یہ سارا جہاد تھا، آج کیا ہو گیا؟ اس لیے تشدد کی یہ جتنی تحریکیں، انہوں نے اپنے روپ بدلے ہیں، جو روپ دھارے ہوئے تھے ان سے کسی اور طرف کو اب نکلے ہیں۔ یہ جتنی اصلاحی تحریکیں اب چل رہی ہیں نا، مختلف قسم کی، یہ سب پچھلے وہی ہیں جنہوں نے امت کا خون کیا، تباہ کیا، شیعہ سنی مسئلہ اٹھایا، کس کس طرح یہ روپ دھار کے آ رہے ہیں۔ ہر وہ تنظیم جس کے بانی کبھی بھی ان قصوں میں قتل و غارت گری میں شریک رہے ہیں، وہ روپ بدلے ہوئے ہیں، اب نئے نئے روپ سے سامنے آ رہے ہیں، کبھی ان کی بات نہ ماننا۔ یہ تمہیں نفرتیں دلائیں گے، یہ تمہیں بڑی معمولی سی احادیث سے شروع کریں گے، نفلی اعمال بہت اچھے ہوں گے، لڑکے بٹھائیں گے ان سے ایسی باتیں، اور آخر پر پہنچ کے خود اپنے مسلک کے خلاف جہاد پہ اور بم دھماکوں پہ اور ان پہ لے آئیں گے۔ یہ آج کل کے حالات میں دیکھ لو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوائے تشدد اور ان چیزوں کے، پیاری پیاری دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں گے، اور ایک مرتبہ اپنا رسوخ قائم کریں گے، پھر ان کی مجلسوں میں جاؤ، ان کی محفلوں میں بیٹھو۔ بہت سے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، بہت سے ایسے جو غیر مقلد ہیں، آخر پہ پہنچ کے مارو، لڑو، مرو، ان کی ساری تاریخ یہی ہے، اور وہابیت کی تاریخ یہی ہے۔ بالکل اس دھوکے میں نہیں آنا، پورے امن اور آرام سے کام کرنا ہے۔ جہاد برحق ہے، جہاد کا جو انکار کرتا ہے ولیعذ باللہ، وہ کفر کا جملہ بکتا ہے۔ قادیانیوں کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے کئی ایک ہمارے اکابر نے اس پہ رائے معم اللہ، دلائل اور حوالے بھی رکھے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ایک وہ انتہا ہے، ایک یہ انتہا ہے کہ ہر بات میں گولی لے کے اٹھ کھڑے ہو، بندوق لے کے اٹھ کھڑے ہو، یہ سب گمراہی کی رائے۔ اس لیے ہمیشہ علم کو ترجیح دینا، پڑھنے لکھنے کو ترجیح دینا۔ اور ان جہادی تنظیموں میں وہ بھی ہیں، حزب التحریر، ان کے بانی مبانی کون تھے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح نیا سلوگن، نیا نعرہ، خلافت کو زندہ کرو، خلافت کو زندہ کرو، اور کس طرح زندہ کرو؟ تشدد کرو، مارو، لڑو، مر جاؤ، جتھے پیدا کرو۔ یہ سب ایسی تحریکیں ہیں جنہوں نے کم سے کم پچھلی دو نسلوں کو تباہ کیا ہے اور نہیں پڑھنے دیا، مدارس سے بچوں کو اٹھایا، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز سے اٹھایا اور اٹھا کر ٹکرا دیا۔ کوئی تعلیم نہیں ہوئی، کوئی علم نہیں پھیلا، کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا، کوئی بخاری اور مسلم کے بڑے بڑے شراح جو تھے وہ پیدا نہیں ہوئے، اور اسلام کو درپیش، حقیقتاً درپیش جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کی بجائے ان کو ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ جہاد کرو، لڑو، مارو، مر جاؤ. ہم سب لوگ جہاد کے قائل ہیں بھائی، کون ہے ایسا مسلمان جو اس کا انکار کرے؟ لیکن کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ کیا وہ شرائط پوری ہو گئی ہیں؟ ان سب چیزوں پہ سوچنا پڑتا ہے. اور پھر انہی تنظیموں کی حرکتیں یہ ہیں کہ اٹھا کے لے گئے لوگوں کو اور پتہ ہی نہیں چلا، مائیں انتظار میں مر گئیں اور بہنوں کے سروں میں چاندی کی تاریں آ گئیں، لیکن نہ بھائی واپس آیا نہ بیٹا واپس آیا. بے دردی سے لوگ قتل کر دیے گئے، اور اس قتل کرنے میں اور بموں کے دھماکوں میں، اور اسی طرح اپنے ملک کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے بہت کچھ مواد ان لوگوں نے جمع کیے ان جہادی تنظیموں کا، جو اب نیا روپ آیا ہے وہ خلافت کے احیاء کی صورت میں، ان لوگوں کا جو نیا روپ آیا ہے وہ جہالت کی صورت میں. کبھی ان کی بات نہ مانو اور کبھی ان کے پیچھے نہ چلو. 30 سال پہلے دیکھو یہ کیا کرتے تھے، 40 سال پہلے جب پٹائی ہو گئی اور مقصد میں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، اب انہوں نے نئے نئے روپ دھار لیے ہیں. دعائیں سکھاؤ امت کے بچوں کو، نفلی اعمال سکھاؤ، اور جب اچھی طرح تمہارے ساتھ جڑ جائیں تو تنہائی میں پھر انہیں بٹھا کر جہاد کی تعلیم اور تلقین اور احیاء خلافت کے قصے سناؤ والعیاذ باللہ. اس لیے ہم نے کسی شخص پہ اس کی ذاتی حیثیت میں تنقید نہیں کی، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور نہ ہی کوئی توہین کا ایسا جملہ کہا ہے جو ہمارے ارادے اور خیال میں بھی کبھی آئے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت جو آپ اپنے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. جو جھوٹے قصے اور حدیثیں آپ سنا رہے ہیں یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا، آپ بس اسے ثابت کر دیں. ہم صرف سچائی کے ساتھ ہیں، اور آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ خود سچ نہیں بولتے، خود آپ پڑھتے نہیں. دوسری بڑی شخصیت اس دور کی وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. ان کے ماننے اور چاہنے والے، ان کے پاس ایک بھی دلیل ہوتی تو وہ آسمان سر پہ نہ اٹھا لیتے، وہ اتنا شور مچاتے کہ دنیا کا ہر بندہ ان کے مخالفین کو کافر کہنے لگتا. ہم پہلے بھی 3 چیزیں ریکارڈ کرا چکے کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مستند نسب شامل نہیں ہے. یہ جب 40-40 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتے رہے اسی سے تو شہرت ہوئی. اور جاہلوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام تک یہ 40 افراد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 42ویں ہیں یا 41ویں ہیں. ذرا عقل نہیں کی کہ کوئی پوچھتا کہ حضرت یہ کہاں آیا ہے. جو حوالے دیتے ہیں جھوٹ پر مبنی ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ کذب النسابون، میرا نسب جو ملاتے ہیں آدم علیہ السلام تک پرلے درجے کے جھوٹے. ہم نے کہا تھا سورہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی آیات جو ہیں وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بحث فرمائی ہے یا جو تحریر ہے وہ چیزیں آپ پڑھ لیجئے. پڑھی انہوں نے بھی اور پھر چپ ہو گئے. ہمت کیوں نہیں کی کہ جا کے بتاتے کہ حضرت آپ جس طرف جا رہے ہیں یہ گمراہی کی راہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ ایک اور لمبی حدیث آئی، ارید اور ترید اور وہ اتنی لمبی. ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے کہ بہت مدت کے بعد انہیں حدیث یاد آ گئی اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنائی، کیا ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے اللہ نے یہ کہا ہے. انت ترید وانا ارید ویکون ما ارید فاذارت ما ترید. ایسے ہی فکرے جوڑے میں کیا اصل ہے اس کی؟ آپ جسے حدیث قدسی قرار دے رہے ہیں یہ نوادر الاصول میں ترمذی نے نقل کیا ہے، حکیم ترمذی نے. اور نوادر الاصول خود ہی مستند کتاب نہیں ہے. حکیم ترمذی جو تھے ان کا انتقال 285 ہجری کے قریب ہو گیا تھا، حدیث قدسی تو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہوتا ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقل فرمایا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. تو یہ حدیث قدسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر بڑھ کے اللہ سے ثابت ہوتی ہے. چنانچہ کسی حدیث کو قدسی حدیث کہنا یہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں، کیونکہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا؟ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ انار اور سیب ملا کر کھاؤ تو لکوا کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے. بھئی تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اللہ نے کہا؟ زیادہ زیادہ الہام ہے. الہام میں بھی اور کشف میں بھی کیا یقینی کیفیت وہی جیسی ہوتی ہے؟ والعیاذ باللہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوگی. یہ وہی جس کا نتیجہ الہام، کشف، فراست وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس قدر قطعی نہیں ہوتی جتنی حدیث قدسی قطعی ہوتی ہے. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی، اور فضول بات کہ حدیث قدسی میں، کہاں حدیث قدسی میں آیا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو کبھی نہیں کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اس لیے کیسے مان لیں؟ اور سند اس کی وہ ایک سے ایک بڑا آدمی اس میں ایسا ہے جس پر بحث کی گئی ہے، جس پہ جرح کی گئی ہے. یہ زہد اور تصوف میں بعض کتابیں، حتیٰ کہ امام غزالی رحمت اللہ جن کے متعلق ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ غزالی حدیث میں سند نہیں ہے، ان لوگوں نے نقل کر دی، وہاں سے اٹھا لی بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، میں کدھر جا رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے جو صحیح معنی میں علم رکھتے ہیں اور جو صحیح معنی میں حدیث کے میدان کے شاہ سوار ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کرنا اور اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ سب کی سب بیکار باتیں ہیں. اور نوادر الاصول بھی ہمارا خیال ہے خود نہیں پڑھی ہوگی، کسی نے بتا کیا ہوگا کہاں اتنی علمی مضبوطی اور کہاں اتنا وقت ہے کہ ان کتابوں کو دیکھیں. اس کے حاشیے کو نہیں دیکھا جہاں لکھا ہے کہ ھذا اسناد مسلسل بالعلل، کہ یہ وہ سندیں ہیں، اس حدیث کی جتنی سندیں ہیں سب میں مسلسل کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی علت پائی جاتی ہے. یہ جو چیز ہے یہ نظر سے نہیں گزری. ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ حدیث قدسی. امام بحقی رحمت اللہ علیہ کے ہاں شعب الایمان میں یہ آئی ہے بات کہ جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. یہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا. اور غزالی احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے، کون سند مانتا ہے؟ اور حضرت جس مقام پر آپ فائز ہیں، آپ کا ایک ایک جملہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، ایک ایک جملے سے لوگ استنباط کرتے ہیں. اسی لیے ہم بحث کرنے کے بجائے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس شخص کو بھی دیکھنا ہے انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ٹھیک اس حدیث پہ دیکھ لو. انہوں نے انکار کیا، حدیث قدسی انہوں نے مانا ہی نہیں، اور وہ بھی غزالی وغیرہ کا حوالہ دیتے کہ یہ چیزیں ہوئی. کیسٹ سنتے رہیے، اور ہر بیان میں کچھ نہ کچھ جھوٹ عمومی طور پر مل جائے گا، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں، چند ایک تقریریں رٹی ہوئی ہیں اور اسی میں تھوڑا بہت اضافہ اور تھوڑا بہت ترمیم کر کے اسے لوگوں کی سطح پر پھیلایا جاتا ہے، اور معاشرے کے حالات اور پھر قصے اور اپنے قصے اور اپنی شخصیت، یہ دونوں میں مشترک عذاب ہے کہ میں ایسا اور میں ویسا اور میرا سفر ایسے ہوا اور میں ایسے ہوا، یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا نہیں تھا. ہمارے اکابر کا شیوا اپنے آپ کو مٹا دینا تھا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں جہاں پر چشتی مشائخ کے حالات بیان کیے ہیں، وہاں حضرت نے تاریخ چشتیہ کی جو غالباً ایک ہی کتاب مستند رہ گئی ہے اس سے نقل کیا ہے کہ دہلی میں ایک صاحب نے پکی خانقاہ بنا لی تھی، بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً، اور جب حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ ہوئی تو انہوں نے خط لکھا پاک پتن میں حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت حکومت کی سختیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ یہ دور ہو جائے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ بدر الدین تم نے کب سے اپنے مشائخ پاک کا سلسلہ چھوڑا ہے اور تم نے کب سے خانقاہیں، پکی خانقاہیں بنا دی ہیں؟ ہمارے مشائخ کا کام تو اپنے آپ کو مٹا دینا تھا. پیران پاک کی روش یہ تھی کہ اپنے نام کو بلند نہ کرے. اس قسم کے جملے، بے آئینی یہی تو نہیں، لیکن اس قسم کے جملے وہاں آپ کو مل جائیں گے. دونوں میں خود نمائی، میں وہاں گیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. اے حضرت، ہمارے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تبع تابعین رضی اللہ عنہم، وہ ہیں جو حجت اور دلیل. کوئی بزرگ حجت اور دلیل نہیں ہے، نہ ہی ایسے کرنا چاہیے. اسی لیے پھر آپ نے تعلیم کی بجائے جہالت کے یہ پرچار کیے ہیں. یہ حدیث قدسی ایک بیان میں اور دیکھ لو، وہ فرماتے ہیں یزید کی 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی. تو صحابہ وہ کیا تھے؟ وہ ایسے ویسے تھے جنہوں نے بیعت کر لی؟ اللہ کے بندو، وہ کمزور تھے اور کمزور کے احکام اور ہیں. 70 صحابہ کا بیعت کرنا یزید کو متقی اور تقوی کے ترازو میں نہیں بٹھاتا. یہ کہاں آیا ہے کہ یزید کی بیعت 70 صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے؟ 70 تو بڑی چیز ہے. آپ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام لے دیں کہ یہ تھے جو بیعت کے لیے یزید کے پاس گئے تھے. کدھر ہے؟ کیوں چھوٹ پکتے؟ کیوں یزید کے لیے نرمی کا گوشہ پیدا کرتے ہیں؟ کیوں بنو امیہ نے جو کرتوت اور جو ظلم کیے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پہ، کربلا میں، کئی جگہوں پہ، ان پر پردہ ڈالنا ہے ہی نہیں سرے سے. یہ جتنے ناسبی ہیں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے دشمن، وہ انہی باتوں میں تو رہتے ہیں. وہ آپ ہی کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام ہمیں بتا دو یار، کس نے بیعت کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ یزید امیر المومنین تھا، اس لیے بیعت کی تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں. اسی لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب کربلا جا رہے تھے تو انہوں نے گلے سے لگایا، منع کیا کہ مت جائیے کربلا، اور جب گلے سے لگایا تو رو پڑے اور کہنے لگے ایک شہید کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وہ جانتے تھے نا کہ یہ کیا کریں گے. اور اسی وجہ سے صحیح بخاری میں آیا کہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں خیال ہوا کہ حضرت ضرور کوئی حدیث بتائیں گے جو فتنوں کا دور آ گیا. تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ فتنے کے دور میں جہاد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، قتال کے متعلق، جبکہ اللہ نے کہا ہے وَقَاتِلُوْمْ حَتَّى لَا تَكُنْ فِتْنَةً، اور لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر بین کرے، یعنی تو مر جائے اور تیری ماں تیرا دکھ دیکھے. تم جانتے ہو فتنہ کیا چیز ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا. وَقَانَتْ دَخُول فِي دِينِهِمْ فِتْنَة، اور ان کا جو باطل دین تھا اس کے خلاف لڑنا یہ تھا. وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، یہ جو اب فتنہ شروع ہو گیا ہے نا کہ بادشاہت کس کی ہو، اس کی ہو کہ اس کی ہو، یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم آیت کا حوالہ دے رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قوت ایمانی سے جانتے تھے کہ اب حکومت کے ساتھ اور یزید کے ساتھ ٹکر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش ہی کرنا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہم نے بیعت کر لی. اس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ تھی بات. اسی لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جنگ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے تھے اور ان کا حضرت یہ جنگیں شروع ہو گئی ہیں اور لوگ شہید ہو رہے ہیں اور آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ اتنی دو بڑی نسبتوں کے باوجود آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ان اللہ حرم، اللہ تعالی نے حرام کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کا خون بہاؤں، کہ بہرحال وہ مسلمان ہے. اور فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لڑو یہاں تک کہ فتنے پیدا ہوں، اللہ نے کہا ہے لڑو یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائیں. اور ہم نے لڑا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے زمانے میں جہاد کیا حتیٰ کہ فتنہ کفر کا مغلوب ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہوا اور مکمل ہوا. اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پھر لڑائیاں شروع کر دیں تاکہ خدا کا دین مغلوب ہو جائے اور جہالت غالب آ جائے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یزید کی بیعت کس سے کی تھی؟ کیا آپ راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یزید کو امیر المومنین مانیں اور اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ جائیں؟ ہمیں سب سے زیادہ عزیز اہل السنہ کا عقیدہ ہے جو 1200 سال تک امت میں رہا اور اس کے مخالفین ہر دور میں پیدا ہوئے. تھوڑے دن کے لیے وہ شعلہ جلا اور پھر اس کے بعد بجھ گیا. اہل السنہ کے مخالفین آج تک کامیاب نہ ہو سکے اور ان کی کوئی تحریک کامیاب نہ ہو سکی. زیادہ سے زیادہ کیا 100-200 سال قائم رہا اور پھر ان پہ شدید تنقید بھی ہوئی، حتیٰ کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیے، نحوستیں ان کے گلے میں پڑی. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مخالف تھے یا دین کے مخالف تھے یا دین میں نئی نئی توجیہات کرنے والے تھے، اہل السنہ کے مقابلے میں وہ مٹ گئے. دیوبند کو ہم بڑا کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل السنہ نے جو عقیدے طے کیے تھے آخری دور میں اس کی سب سے اچھی تعبیر یہ سامنے آئی. بس وغیرہ فی نفس ہی دیوبند نے تو کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا. دیوبند نے تو اہل السنہ کی راہ نہیں چھوڑی. دیوبند نے کوئی نئی چیز عقیدے میں داخل نہیں کی اور کوئی پرانی چیز عقیدے سے نکالنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی تھی ان کی. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. لغزشیں ہوئی ہیں یقیناً ہوئی ہیں، ہم بھی کبھی کبھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اہل السنہ کے عقیدے پر قائم رہیں، اور آپ اہل السنہ کے عقیدے میں ترمیم اور اضافے اور یہ چیزیں کرنے چلے ہیں، خدا کا خوف چاہیے۔ کب 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے؟ آپ ہمیں ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہ سے 35 کے نام لکھ کے بتا دیں کہ یہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ ایسے نہیں ہوا، اور مطالعے کا یہ حال ہے کہ غزوہ خندق پر بحث کی ہے ایک جگہ، اور غزوہ خندق میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا ہوا۔ بدر کو تو خیر وہ دلیل مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں بدر کون سی ایسی چیز تھی کہ ہمارے لیے دلیل بنے، بدر تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بھی لیے بھی دلیل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک ایک بدری بھی دنیا میں زندہ ہے خلافت اسی کا حق۔ مسلم کی شرافت الملہم میں حضرت عمر شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ نقل کیا ہے، یہ کتابیں کبھی غور سے پڑھی ہو تو تب نا، پیری سے ہی فرصت نہ ملے، اپنے مدعاؤں سے فرصت نہ ملے، اس حلقے سے باہر کبھی آنا ہی نہ ہو، کبھی کتابوں سے کوئی شغف ہی نہ ہوا ہو، تو پتہ کیسے چلے پھر ایسی بے سر و پا باتیں کہنی ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بدری بھی دنیا میں موجود ہے تو لوگوں خلافت اسی کا حق ہے۔ یہ بدر والے سارے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خلافت کے مقام پر فائز ہونے کے اہل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بدر دلیل ہی نہیں ہے، اور پھر ہوتے ہوتے آئے ہیں۔ ان کی ریکارڈنگ سن لیجئے، 6 میل لمبی خندق کھودی گئی اور 3 ہفتے میں ساری خندق تیار ہو گئی، سب چھوٹ، ابھی بھی خندق وہاں موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں آثار ہیں، نشانات ہیں، بالکل واضح طور پر خندق موجود ہے۔ با ایمانہ کہ وہاں پہ مسجدیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بنائی تھیں ان کو جا کر دیکھ لیں، اور کچھ نہیں، پرانے مورخین کو شبلی کو ہی پڑھ لیا ہوتا۔ شبلی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان حدود کو قائم کیا تھا، داغ بیل ڈال دی تھی اور 10-10 گز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کیا تھا، خندق کی گہرائی 5 گز رکھی تھی، اور 20 دن میں 3,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے بنا دیا تھا۔ یہ دوسری غلطی انہوں نے کی ہے، 1,500 صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہا ہے جبکہ ان کی تعداد 3,000 کے قریب تھی، اور خندق کتنی تھی؟ 1.5 کلومیٹر۔ اب بھی جا کے پیمائش کر لو، اسی کے قریب قریب نکلے گی جو شبلی نے لکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 میل، 1.5 کلومیٹر اور 6 میل میں کوئی فرق ہی نہیں، کیوں تاریخ کو خراب کرتے ہیں؟ کیوں آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ ہم جیسے نادان، بے وقوف اور جاہل بھی اٹھ کے اعتراض کر سکیں کہ حضرت ایسے نہیں تھا، خندق کل 1.5 میل کی بات تھی جسے آپ 6 میل، 1.5 کلومیٹر کی بات تھی جسے آپ 6 میل کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غیر محتاط زبان استعمال کرنا، ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے ساری، سبحان اللہ۔ اور کیا ارشاد گرامی ہے؟ ارشاد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں مال کی حرص تھی، وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ابو بکر نے ہمیں وراثت نہیں دی جبکہ وہ ہمارا حق ہے، تو اس حق کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی۔ اور علی کا جو یہ فرمانا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں شریک نہیں کیا خلافت کے مشورے میں، تو یہ بھی حق ہے کہ اس وقت جو مشورہ ہوا خلافت کا اس میں علی موجود نہیں تھے، وہ ادھر غسل میں شریک تھے۔ اگر عین اس وقت یہ مسئلہ پڑ گیا اور ان کا یہ تھا کہ بھائی آخر ہمارا قرابت کی وجہ سے کوئی حق تو ہوگا۔ یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر دیا، اور جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا وہ چھوٹ گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیعت نہ کرنا یہ ذکر کر دیا، اور بیعت انہوں نے جب کیا تھا اس کا ذکر نہیں کیا، یہ کیا ذہن میں ڈالتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اور صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ علیہا، یہ دونوں حضرات کا حق معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مار لیا تھا؟ ایسے نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی بات کرتے، اور صحیح بخاری میں یہ ساری منظور تفصیل ہے، صحیح بخاری کہ یہ واقعات کبھی دیکھے ہوں تو تب نا، ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کبھی بھی جاہل آدمی کے پیچھے نہ چلنا، اور کبھی بھی یہ تشدد اختیار نہ کرنا، اس نے امت کو برباد کر دیا ہے، جتنا پڑھو گے سو اتنا ہی ہماری بات کو سچ پاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا معاملہ اتنا نازک ہو گیا تھا کہ عین ممکن تھا کہ مہاجرین اپنا ایک امیر مقرر کر لیتے، اور عین ممکن تھا کہ انصار اپنا ایک امیر مقرر کر لیتے، اور یہ کہا گیا تھا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک خلیفہ تمہارے انصاریوں میں سے ہوگا، ایک خلیفہ ہمارے مہاجرین میں سے، ہمارے انصاریوں میں سے، اور ایک خلیفہ تم مہاجرین میں سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر خدا نہ خواستہ یہ بات طے کر دی جاتی تو پھر جو سلسلہ شروع ہوتا اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اچانک بیعت ہو گئی تھی، اور ہم ایسے اب نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتنے محتاط تھے، جس کے بارے میں آپ اس طرح باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری حج میں جب لوگوں میں خلافت کا مسئلہ اٹھا تو فرمایا لوگوں کو ذرا جمع تو کرو، یہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں تقریر کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میرے پاس مکہ مکرمہ میں آئے، اور وہ مجھ سے قرآن کریم پڑھتے تھے تفسیر، تو کہنے لگے میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا ہے کہ حضرت آپ ایسی تقریر یہاں منا میں نہ کیجئے، عام لوگ ہیں اور آپ کی تقریر کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جائے گا، بہت سے لوگ بے علم ہیں، اجڑ ہیں، اگر آپ نے خلافت کے بارے میں کچھ فرمایا تو یہ اجڑ اور جاہل یہ سمجھیں گے کہ خلافت کے انعقاد میں ہمارا بھی حق ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت مدینہ منورہ جا کر تقریر کیجئے، وہاں سارے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور وہ جو خلافت کو رکھنا یا توڑنا دونوں چیزیں ان کی رائے پہ مبنی ہیں، ان کے سامنے بات آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات کو صحیح طور پر سمجھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بھائی تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، میں مدینہ منورہ پہنچ کر پھر یہ بات کروں، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے جسم کا ٹکڑا اور قابل صد ہزار احترام اتنی بڑی ہستی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے خوش ہو گئی تھی؟ اگر یہ خوشی نہ ہوتی تو ان کے غسل کی روایات دیکھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بھیجا تھا، اہلیہ کو، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور انہوں نے غسل دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، یہ باتیں بیان نہیں ہوتی، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان حضرات کے بڑے پن پہ فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی کیا توجیہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کہتے ہیں کہ حاجی عبد الوہاب صاحب عجیب انسان ہیں، ان کی صحبت سے نفع اٹھانے کے جو اوزار ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، جو سوچ کی بلندی اور وسعت فکر اس شخص کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ سارے آج کے حضرت مولانا اور علامہ اس شخص کے قدموں کی خاک بھی نہیں. یہ آپ کا تجزیہ ہوگا، آپ جانتے ہوں گے اور اللہ کو جواب دے لیں گے. آگے آپ فکرہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی روایات زیادہ ہیں یا ابو ہریرہ کی؟ ابو بکر کی تو 100 بھی نہیں بنتی اور ابو ہریرہ کی 2200 سے اوپر ہیں روایات. اور پھر آپ ہنس رہے ہیں کہ ابو بکر پہنچ سکتے ہیں یا ابو ہریرہ. حاجی عبد الوہاب صاحب کو آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ حاجی عبد الوہاب صاحب سے بھی کم پلا رہے ہیں. اور اس طرح آپ ذکر کرتے ہیں جیسے ابو بکر، ابو ہریرہ اور آپ ایک گلی میں کھیلتے رہے. والعیاذ باللہ، یہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تشبیہ اور تمثیل کہنا یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. اب یہ لوگوں میں وتیرہ چل پڑا ہے کہ پہلا آدمی جس نے شروع کیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے، پھر دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، پھر تیسرے خلیفہ جو آئے وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. کئی جگہ پہ ہم نے یہ دینی حلقوں میں سنا کہ ایسے ترتیب بنتی ہے. والعیاذ باللہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبوت ہی نہیں، ختم نبوت کے حامل. اللہ نے ایسے کیا، اس کے علم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ختم نبوت نہ ہو گئی ہوتی تو ہمارے زمانے کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی نبی آتا. یہ ختم نبوت اتنی بڑی چیز ہے. اور آپ حاجی صاحب کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمثیل ان جیسا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے افضل. پھر آپ علاموں کو کہیں یا علماء کو کہیں، پھر کسی کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے فارغ ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، ان پہ بھی ہاتھ صاف کیا. یہی باتیں مودودی صاحب نے جب ایسی چیزیں بعض لکھی تھیں تو اہل علم نے ان سے اختلاف کیا اور نے کہا کہ مولانا یہ باتیں درست نہیں ہیں، آپ کو ان باتوں سے رجوع کرنا چاہیے. وہ ساری ایک تاریخ ہے. اور آپ کہتے ہیں، یہ تقریر موجود ہے آپ کی، کہ عمر 99% عصمت کے قریب ہو گئے لیکن 100 نمبر نہیں لے سکتے. 100 نمبر لینے والا تو معصوم ہوتا ہے، لہذا ہم انہیں 99.5 نمبر تو دے سکتے ہیں، آدھا چھوڑ دیں گے کہ نبی اور غیر نبی میں فرق رہے. اب ہوتے کون ہیں بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نمبر دینے والے؟ صرف اتنا سا سوال ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسی گفتگو کریں کہ 99 نمبر، 100 نمبر. ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بالکل برحق تھی، 100% اپنی خلافت میں کامیاب رہے. ہم کہتے ہیں آپ اس کو کیا ثابت کرنے شروع کر دیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس طرح خراب تھی، اس طرح خراب تھی، اس طرح؟ معاذ اللہ، آپ نہیں جانتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً عکس تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صاف کہا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے کسی قدم کی مخالفت نہیں کروں گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اور اپنی خلافت کی پہلی تقریر میں کہا کہ لوگوں، جو گرا عمر رضی اللہ عنہ باندھ گئے میں اسے کھولوں گا نہیں، اور جو کھول گئے میں اسے باندھوں گا نہیں. ایک کام انہوں نے کیا، یہ والا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر ہونے سے ہٹانا چاہا. ایک کام انہوں نے معاشیات کے میدان میں بھی کیا. یہ 2-3 چیزوں کے علاوہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 برس کے بعد بھی وہ اس بات کے قائل تھے، وہ کہتے تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کر گئے ہیں بس ہمارے لیے وہ راہ ہے، ہم اس پہ چلیں گے. آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کہیں اس عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ 99.5% نمبر تو دے سکتے ہیں، آدھا نمبر نہیں دے سکتے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا جملہ کہہ دیں تو گستاخی نہ ہو، اگرچہ انہوں نے وہ جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا اس کو گرانا اور آدھا جملہ اور آدھا نمبر دینا نہ دینا خاک برسرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ بھی آپ تنقید فرمائیں، اور صلح حدیبیہ اسے تو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی ادب باقی نہیں؟ اتنی جہالت ہے. اصولی بحث ہے کہ حدیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کیوں کی تھی؟ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کمزور تھے. ایسے نہیں ہے. آپ حدیبیہ کو مکمل طور پر پڑھیں، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ عرض کرنا، یہ ساری چیزیں پڑھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت اس طرح سے نہیں دی کہ قتال برپا ہو جاتا. 1450 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، بڑے بلند حوصلے تھے ان کے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا. پھر خبر آئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے ان سے بیعت لی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بخاری میں نہیں آتا کہ الادم عثمان، ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت کی کہ اگر عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو ہم اس خون کے بدلے میں خون لیں گے، لڑیں گے. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور مارو انہیں جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. اخرجوہم من حیث اخرجوہم، اور نکالو انہیں اس مکہ سے جس سے انہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا. والفتنۃ اشد من القتل، اور لوگوں یاد رکھو ایک شخص کے قتل سے کہیں زیادہ سخت چیز آزمائشیں ہوتی ہیں. ولا تقاتلوا من المسجد الحرام، بیت اللہ میں انہیں نہ مارنا. حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ خود یہ وہاں سے لڑائیاں شروع نہ کریں. فان قاتلوکم، اگر بیت اللہ کی حدود میں یہ تم سے لڑتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، فقتلوہم، مارو انہیں، قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، ان کافروں کی سزا یہی ہے. فان انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور لڑو ان سے، مارو انہیں جب تک کہ فتنے کا وجود ہے. ویکون الدین للہ، اور دین جب تک کہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا. پھر آگے چل کے فرماتے ہیں الشہر الحرام وبالشہر الحرام، یہ ذیقعد عزت والا مہینہ ہے نا، مقدس مہینہ ہے نا، پاک مہینہ. لیکن یاد رکھو کہ اس پاکی کو، اس مہینے کی حرمت اور عزت کو دونوں طرف سے قائم رہنا ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اور اگر یہ بیت اللہ کی حدود میں لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑنا، اس مہینے میں لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑنا، مارنا انہیں. اور اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ حرم میں اگر کافر، حرمت اور عزت والے مہینے میں اگر یہ کافر تلوار اٹھاتے ہیں تو تم پھر بھی مارو انہیں، تم بھی تلوار اٹھا لینا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود حرم میں مارنے کو، خون بہانے کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جائز قرار دیا ہے کہ جب وہ اٹھائیں گے تلوار تم بھی اٹھاؤ. اور اگر وہ اس مہینے کا احترام برقرار نہیں رکھتے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لڑ پڑو. یہ کیا بتاتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کمزور پڑ گئے تھے؟ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حکم دیا کہ شروع کون کرتا ہے؟ یہ دیکھو سورہ فتح میں بھی اللہ نے فرمایا اسے آپ پڑھ لیں، اس میں بھی اللہ یہی کہتا ہے وَلُقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافروں نے اب کے تلوار اٹھائی تو وہ منہ پھیر کے بھاگیں گے، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، کوئی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے، کوئی نہیں ہوگا جو ان کا ہاتھ پکڑے، سنت اللہ التي قد خلت من قبل، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں روک رکھا ہے کہ تم ان کو قتل نہ کرو، اور انہیں بھی روک رکھا ہے اللہ نے کہ وہ تمہیں شہید نہ کرے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم الذین کفروا، یہی تو گروہ ہے جو کافر ہیں، وصدوک عن المسجد الحرام، اور یہی تو وہ ہیں جو تمہیں آج بیت اللہ میں داخلے سے منع کر رہے ہیں، والہدی معقوفا ان یبلغ محلہ، اور یہ اس سے روک رہے ہیں کہ جو تم نظر اللہ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہو اس قربانی کو قریب نہ پہنچنے دیں اس جگہ کے جہاں پہ انہیں جا کر ذبح ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں یہ سورہ فتح میں بیان کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خود روکا ہے ان چیزوں سے. حدیبیہ میں کیا پتا چلا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ کی بہت بڑی تعداد آپ سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے، اور آپ کو بیت اللہ نہیں جانے دی. تو بخاری شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشیرو ایہ الناس، لوگو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم مشورہ دو مجھے، تمہارا کیا مشورہ ہے کہ میں ان پہ حملہ کر دوں، یہ مجھے بیت اللہ سے روک رہے ہیں، اور میں انہیں اور ان کی اولادوں کو ایک حملہ ایسا کروں کہ راتوں رات یہ سوئے ہوئے ہوں اور جا کر ہم ان کو پکڑ لیں اور ان پر چھا جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آ جائیں گے. تو دیکھو کرنا کیا ہے. وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خرجت عامداً لہذا البیت، اللہ کے رسول آپ عمرے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، آپ گھر سے نکلے ہیں عمرے کے لیے، آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، اور نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عزب وغیرہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پھر ہمیں اپنے مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں روکے گا عمرے سے تو پھر تو ہم لڑیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، امضوا علی اسم اللہ، اچھا چلو اللہ کے نام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے لیے تیار تھے. عروہ ابن مسعود نہیں آئے، اور کفار مکہ کی طرف سے عروہ ابن مسعود نے بات نہیں کی. صحیح بخاری میں کیا آتا ہے کہ عروہ رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی تھی، اور عروہ ابن مسعود نے اپنی قوم کو جا کر رپورٹ بھی دی تھی مشرکین مکہ کو کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، اپنی قوم کو اعتماد میں لیا تھا. فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے عروہ نے بات کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو من قولہ لبدیل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدیل سے بات کی تھی جو ان سے پہلے آئے تھے، وہی بات آپ نے عروہ کے سامنے رکھی. عروہ نے کہا اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھروسہ کر رہے ہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم پہ، پہلی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ هل سمعت بعهد من العرب، آپ نے آج تک عربوں کے کسی قبیلے کسی جگہ پر یہ سنا ہے کہ عرب ایک دوسرے کے خلاف اٹھے ہوں اور ایک قبیلے نے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو ہلاک کر دیا؟ یقیناً ایسے کبھی نہیں ہوا. تو کیا اب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش مکہ کو ختم کر دیں؟ فإنی واللہ لا أرى وجوها، کمال کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، یہ ہے موقع. اللہ کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید یہ ہے. اسے کہا یہ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں, یہ ادھر ادھر کے خراب لوگ جمع ہو گئے ہیں. ایک جگہ لفظ آئے ہیں اوباش, ادھر ادھر کے معاذ اللہ استغفر اللہ لفنگے جمع ہو گئے ہیں آپ کے نزدیک. ان یفروا ویدعوک, جنگ اگر شروع ہی نہ, قریش نے آپ کے ساتھ لڑنا شروع کیا تو یہ سارے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے. فقال له ابو بکر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے اس جملے سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جس کے پسینے اور تھوک پہ ہمارے خون قربان ہوئے ہیں, ہمارا خون بہ گیا ہے, ساری زندگی ان کے قدموں میں گزاری ہے, یہ تانا ہمیں دیتے ہو. رگامسس بدر اللہ, جا اور جس لات کی تو پرستش کرتا ہے اس دیوی کے پیشاب کرنے کی جگہ کو چاٹ. گالی دیا سب کرتے اللہ سے, کہا جا تو. اَنَحْنُ نُفِرُّ مِنْهُ, ہم حضور صلی اللہ کو چھوڑ کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہونے کی بجائے بھاگ جائیں گے. ورنہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے, یہ کیا تانا تم دیتے ہو ہمیں. فَقَالَ مَنْ ذَا, تو اس نے عروہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, اتنی بڑی گالی مجھے, یہ کون ہے. قالوا ابو بکر, لوگوں نے کہا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس کا اما والذی نفسی بیدے, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لولا یدن کانت لک عندی, وہ احسانات جو ابو بکر نے مجھ پہ کیے ہیں, وہ احسان میرے ذمے نہ ہوتا تو میں مزہ چکھا دیتا کہ گالی کا انجام کیا نکلتا ہے. وجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یکلم النبی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پھر اس نے گفتگو شروع کی. فلما تکلم, اور جب بات کرتا تھا تو بار بار ہاتھ اٹھاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھوتا تھا, یعنی منتیں کر رہا تھا کہ چھوڑیں اس کو, بیت اللہ میں نہ جائیں. اور مغیرہ ابن شعبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑے تھے اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی, اور انہوں نے پورا جنگی لباس پہنا ہوا تھا, چہرہ چھپا ہوا تھا. جب بھی عروہ اپنا ہاتھ اٹھاتا الی لحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کو چھونے کے لیے, جب اس نے ہاتھ اٹھایا, ضرب یدہ بنعل السیف, تو جو مٹھی تھی تلوار کی, جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے, انہوں نے وہ حصہ اس کے ہاتھ پہ مارا. ان کا نیچے کر ہاتھ, اخر یدک, نیچے کر اپنا ہاتھ, خبردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو تم نے چھوا. تو عروہ نے دوبارہ سر اٹھا کے دیکھا اور اس نے کہا یہ کون ہے. تو لوگوں نے اسے کہا, صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مغیرہ ہیں. اس نے کہا اے غدار, تو جو قتل کر کے آیا تھا تو ان مقتولین کا خون میں نے نہیں تیری طرف سے ادا کیا تھا, آج تو میرے منہ آتا ہے. پھر اس نے کہا قریش والو, یہ دو چیزیں ہو گئیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان میرے ذمے تھا اور میرا احسان عروہ پہ تھا. فواللہ ما تنخم, میں تمہیں حقیقت بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, کوئی آدمی کسی کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنا صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے. فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی تھوک نہیں گرا. آپ نے جب ارادہ کیا کہ گلا صاف کریں, وقعت فی کف رجل منہ, صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ بچھا دیے کہ ان کا بلغم زمین پہ نہ گرے. اور میں نے دیکھا لوگ ان کے لعاب مبارک کو اپنی ہتھیلیوں پہ اور اپنے جسم پہ ملتے تھے, اور میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے, کون پہلے اس کام کو کرے. وزا توزا, قادو یقتتلون علی وضوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی اتنا زیادہ لوگ اپنے ہاتھ بچھا دیتے ہیں نیچے کے، جیسے ہی ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے ایک سے ایک بڑھ کے آگے آتا ہے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کھولتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ آوازیں پست ہو جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے. تعظیم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم میں نے نہیں دیکھی. فرجع عروا الی صحابیہ، عروا آئے اور انہوں نے کہا وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. وفدت علی قیصر و کسرا، قیصر اور کسرا کے درباروں میں گیا ہوں. نجاشی کے دربار میں نے دیکھے ہیں ان بادشاہوں کے. واللہ ان رائیت ملکن قط تو یعظم، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جو اس کے درباری کرتے ہوں. ما یعظم اصحاب محمد محمدن، جو میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ. واللہ ان تنخم نخامہ، اللہ کی قسم وہ بلغم تھوکنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی انسان کے ہاتھ پہ ہی پڑتا ہے، اور وہ اپنے چہرے پہ ملتا ہے اور اپنے جسم پہ ملتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جدا ہونے والے پانی کے لیے اس طرح لپکتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی سر جھک جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھاتے ہیں اور یہ نظر کو نیچا کر لیتے ہیں. قد عرض علیکم خطت و رشدن فقبلوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا اس معاہدے کو ہو جانے دو، اس کو چل لے. یہ ہے حدیبیہ، یہ باتیں نہیں پڑی. اور کہتے ہیں حدیبیہ میں کمزوری تھی، کمزوری تھی یا اللہ نے روک لیا تھا، کمزوری تھی یا وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا. اس لیے عروہ ابن مسعود نے جو بات کی ہے وہ کہتا ہے پوچھو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، ذی‌قعدہ کی حرمت پامال نہ ہو، اور جنگ کی نوبت نہ آئے اور مصلحت سے بات کسی طرح پوری کر لی جائے اور کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ. یہ کمزوری کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوا تھا، یہ تو اللہ کی جو چیزیں تھیں ان کی حرمتیں تھیں، اس کی وجہ سے ہوا تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے چیز اپنائی کہ وہاں پر کمزوری کے معاملے میں انہیں بھی کمزوری کے زمانے میں ایسے کام کرنے تھے. ایسے نہیں ہے، سوچنا چاہیے، اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اصل معاملہ کیا تھا. حدیبیہ سے وہ فارغ ہوئے، اکابر پہ آ گئے، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تبلیغ جماعت کا دستور اور طریقہ کار تھا یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی طور پہ چونکہ دیا گیا تھا اس لیے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. غلط بات ہے، اب کیوں تاریخ خراب کر رہے ہیں؟ آپ کے اکابر نے مخالفت کی ہے رحمہ اللہ، ان کی بھی ایک رائے تھی، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی. حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کے متعلق کون نہیں جانتا کہ جب حضرت احمد اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان سے مسائل پوچھا، مسائل تو انہیں آتے نہیں. اس لیے عرض کیا گیا کہ حضرت مسائل وہ نہیں جانتے. اور اب موجودہ صورتحال کیا ہے، بڑے سے بڑا آدمی جس نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں رائے ونڈ والے یہ کہتے ہیں. پورے ملک میں جتنے بھی مفتی ہیں، جتنے بھی شریعت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، سب کی کوئی حیثیت نہیں، رائیونڈ سے یہ فتویٰ ہے. آپ کہتے ہیں کہ الہامی چیز تھی، اور اکابر نے بھی بالکل اس سے اختلاف کیا تھا. اب دور کیوں جاتے ہیں؟ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لیجئے، حضرت شیخ نے صاف لکھا ہے، ہم اسی سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں میں چچا جان حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں تھے، اور مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمہ اللہ چار. کھانا کھایا ایک موقع پہ ہم فارغ ہوئے اور خوشی خوشی ہم لوگ اٹھے اور مولانا میرٹھی جو تھے وہ تہہ خانے میں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پہنچ گئے. ارادہ کیا کہ اب تھوڑا سا آرام کر لیں تو مولانا نے مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمہ اللہ انہوں نے رخ کیا اپنا چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یعنی اور کہا حضرت میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ دلی آؤں اور وہاں آ نہیں سکا اور آپ سہارنپور میں تشریف لائیں تو اس وقت میں یہاں نہیں تھا, کچھ باتیں عرض کرنی تھی. تو نشست اس طرح تھی کہ میں اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ ایک طرف کو بیٹھ گئے اور وہاں الیاس صاحب اور حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ دونوں دوسری طرف کو بیٹھ گئے. تو حضرت میرٹھی نے عرض کیا کہ حضرت تبلیغ تو سر آنکھوں میں, اس سے تو کسی کو انکار نہیں, یہ ضروری بھی ہے مفید بھی ہے, لیکن جتنا مبالغہ آپ نے اختیار کر لیا یہ ہمارے اقابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے, آپ کا تو اوڑھنا بچھونا سب تبلیغی تبلیغ ہو گئے. یہ فکرہ حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں نہ مدارس کی اہمیت نہ خانقاہوں کی. تو چچا جان کو بھی غصہ آ گیا, فرمایا جب آپ ضروری سمجھتے آپ بھی ہیں کہ تبلیغ کرنی چاہیے تو اب خود کیوں نہیں کرتے, اور جب کوئی کرتا نہیں ہے تو پھر سب کے حصے میں یہ جو فرض کفایہ ہے مجھے ہی تو ادا کرنا ہے. الغرض دونوں بزرگوں میں خوب تیز کلامی ہو گئی اور حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکدو کو تو اتنا رنج ہوا کہ کانپنے لگے. تو میں نے چپکے سے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کوہنی ماری یعنی تھوکا دیا, اور یہ دونوں بزرگ حضرت میرٹھی اور مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ یہ اپنی تقریر میں تھے, انہوں نے میری بات سنی بھی نہیں, اور میں نے حضرت کو جب کانپتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا میرٹھ اتریں گے میرٹھ اتریں گے, اور دو دو تین تین سانس کے وقفے سے یہ جملہ میں نے تین مرتبہ کہا میرٹھ اتریں گے میرٹھ اتریں گے, اور پھر میں خاموش چار پانچ منٹ بیٹھا رہا. جب میں نے دیکھا کہ دونوں اقابر کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو میں نے عرض کیا حضرت میں بھی کچھ عرض کروں. تینوں حضرات نے متفق اللسان ہو کر فرمایا ضرور ضرور. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا اتنی دیر سے چپ بیٹھے, پہلے ہی سے بولتے. میں نے کہا بڑوں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا بولتا. میں نے حضرت میرٹھی کی طرف متوجہ ہو کے عرض کیا کہ حضرت آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. اس لفظ پر چچا جان کو غصہ آیا مگر کچھ بولے نہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دنیا کا ہو یا دین کا ہو چندہ مطلب بغیر نہیں ہوا کرتا, کام تو جو ہوتا ہے یکسوئی سے اس کے پیچھے پڑ جانے سے ہی ہوتا ہے. یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو ایک مرتبہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کام تو اسی طرح ہوتے ہیں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے میری تائید کی, فرمایا سچ کہا سچ کہا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو حضرت سے اختلاف رہا. اس لیے آپ یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ وہ الہامی چیز تھی اور کوئی اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا, یہ غلط چیز ہے. آپ حضرات کے اسی مبالغے نے بات یہاں تک پہنچائی ہے, یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے جو آپ کہنے لگے. آپ فتاوی اٹھائیں, فتاوی محمودیہ کی یہ چوتھی جلد ہے اور صفحہ 290 اور 91 ہے. 290 اور 91 میں یہ جو لکھ رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے اس مبالغے کا, کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے اور یہ کہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک تبلیغی صاحب نے مدرجہ ذیل تقریر فرمائی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دراصل الہامی نبی تھے، انبیاء پر وحی آتی تھی، لیکن مولانا ایسے نبی تھے جن کو ہر آنے والے واقعے کا الہام ہوتا تھا، گویا الہامی نبی تھے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نبی درست نہیں، نہ الہامی نہ کسی اور قسم کا، ایسے عنوانات سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کلی احتراز واجب ہے، اور اس بات پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں کہ حضرت مولانا مرحوم کو ہر آنے والے واقعے کا الہام ہو جاتا تھا۔ اگر حضرت مولانا مرحوم حیات ہوتے تو ہرگز ہرگز ایسی باتوں کی اجازت نہ دیتے، بلکہ سختی سے روک دیتے۔ اور دستخط ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی پہ پھر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دار العلوم دیوبند سے بھی دستخط ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا فتاوی محمودیہ میں کیا لکھا ہے، یہ اسی ذہن کے بنانے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر علماء کے خلاف ذہن بنانا، یہ عجیب بات ہے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ ایک آدمی نے خط لکھا ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا کو اس نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے یہ لوگ مدارس کے خلاف ذہن بناتے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ بعض بہت ہی کامیاب اور بہت ہی نہایت عمدہ اور مفید تحریریں اس میں سے اب نکال دی ہیں پچھلوں نے، کاش ایسے نہ ہوتا۔ دسویں جلد میں آپ دیکھ لیجئے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس آدمی کو کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے، آپ جیسے عقل مند دین کا فہم نصیب نہیں، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، ان کے خیال میں دین کے باقی تمام شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں، اور ان کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔ یہ وزن محسوس کر رہے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کا؟ میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مرکز رائیونڈ کو بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقل مند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ علماء کے خلاف ذہن بناتے بناتے وہ کچھ ہوا جو ہندوستانی مسلمان اب دیکھ رہے ہیں، اور یہ صرف انہوں نے ہی نہیں، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس بخاری کی شرح میں انہوں نے بھی اسی کا رونا رویا۔ اس کی تیسری جلد دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی وقعت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے مستحکم قلعے ہیں، ان سے کٹ کر، ان سے بدزن ہو کر یا ان سے بے نیاز ہو کر جو دین کا کام ہوگا اس کے اثرات پائیدار و مستحکم نہ ہوں گے، اور مجموعی حیثیت سے دین اور علم کو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ وما علینا الا البلاغ، ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے اکابر جن کا انتساب دیوبند سے ہے اور اس مکتبہ فکر سے ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اس ذہنیت کی نفی کی ہے۔ تو جب آپ اکابر پہ تنقید کریں گے تو آپ کو ہم جیسے چھوٹوں سے اور نالائکوں سے یہ باتیں پھر درد دل کے ساتھ سننی بھی چاہیے۔ کوئی تعلق نہیں ہے ذاتیات سے، کسی چیز سے، صرف بچوں تم لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ علم کے بغیر کشتی ڈوب جاتی ہے، اور تشدد کی تحریکیں دین کو برباد کر دیتی ہیں۔ یاد رکھنا، لکھ لو ہر وہ تحریک جو بربنائے تشدد ہے، چاہے وہ حافظ جی کا اپنے بچوں کو مارنا ہے یا قتل و غارت گری ہے، اس سے فائدہ ہمارے دور میں الہاد کو پہنچتا ہے، لا دینیت کو پہنچتا ہے۔ وہ ملحد حضرات ان واقعات کو دلیل بنا کر اسلام پر تنقید کرتے ہیں، بچو اس چیز۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں جسم اور روح کے اعتبار سے زندہ ہیں، لیکن جو بات آگے آ گئی جس کو مولانا حسین علی صاحب نے شروع کیا، قاری طیب صاحب کے آنے پر مماتی حضرات میں سے مولانا غلام اللہ خان صاحب نے رجوع کر لیا، حضرت ایسے نہیں ہے۔ ہم نے 3 مرتبہ تفسیر مولانا غلام اللہ خان صاحب سے پڑھی ہے، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات کا قصہ آتا تھا وہ نہیں پڑھاتے تھے، ہم اس کو خود گواہ۔ مولانا عنایت اللہ صاحب کو گجرات سے بلایا جاتا تھا، اور میں نے مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھا، ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے پڑھا تھا، اگرچہ ان کے مسلک پہ اب ہم نہیں ہیں اور کبھی بھی نہیں رہے، ہمیشہ نصف شب کو لمبی تہجد پڑھنا، اور ہمیشہ اپنی لنگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ نصف ساق تک رکھنا، اور طویل دعائیں اللہ کا بار بار نام لے کے مانگنا، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا قدوس، بار بار اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ اچھی چیزیں تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حیات کے قائل نہیں تھے۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں تھے، اور نہ یہ مسئلہ ان سے شروع ہے، اور شیخ القرآن صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب جو ہمارے استاد تھے، انہوں نے بھی کبھی اس بارے میں دخل نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے سمجھایا تھا تو وہ سمجھے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس صلاۃ والسلام کے سما کا مسئلہ تو اس میں فریقین کے درمیان کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث محمد سرفراز خان صاحب صفدر نور اللہ مقدو نے لکھی ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے استاد مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالاباطیل، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالاباطیل، یہ کتاب پڑھ لیجئے، ان ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم کی دولت نصیب فرمائے، اور خدا اس سے محفوظ رکھے کہ ہم جھوٹی روایات بیان کریں اور اپنی اگلی نسلوں کی رہنمائی کے لیے ایسا وافر مقدار میں سامان چھوڑ جائیں جس کو نہ وہ حل کر سکیں نہ انکار کر سکیں، اور ساری زندگی ہدایت اور گمراہی کے درمیان وہ متردد رہے۔